الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. میرے عزیز و محترم بزرگوں اور بھائیوں، وہ وقت اب دوبارہ آ چکا ہے کہ جن اوقات میں مسلمان اللہ کی کتاب کی طرف رجوع کرتے ہیں، لوٹتے ہیں، خصوصاً جامعہ عربیہ احسن العلوم کو اللہ نے جو خاص فضائل عطا فرمائے ہیں، ان میں سے ایک بہت ہی زیادہ فخر والی چیز اور امتیاز والی چیز وہ دورہ تفسیر ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ خاص طور پہ کراچی میں دورہ تفسیر کا تعارف اور دورہ تفسیر کا دورہ حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ کی مرہون منت ہے. 1980 میں پہلی مرتبہ حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ نے شعبان اور رمضان المبارک میں دورہ تفسیر پڑھایا ہے، اور 2020 کے شعبان اور رمضان میں بھی حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ نے دورہ تفسیر پڑھایا ہے. 40 سال ایک عمر ہے، 40 سال ایک عرصہ ہے، 40 سال ایک دور اور ایک عہد ہے. ایک دو سال تین سال انسان کوئی کام کر لے، اس کام سے وہ اکتا جاتا ہے، اس کام سے وہ منہ چھپانا شروع کر دیتا ہے، دوسری طرف جانا شروع کر دیتا ہے. لیکن اللہ وحدہ لا شریک نے کچھ ایسے انسان پیدا فرمائے ہیں کہ ان انسانوں کا زندگی کا مقصد اصلی ہی اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنا ہوتا ہے. حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ نے پوری دنیا کے اندر کوئی معتبر تفسیر نہیں چھوڑی الا یہ کہ وہ حضرت کے لائبریری میں آ چکی تھی. ایسی ایسی تفاسیر کہ ان تفاسیر کا نہ کبھی کسی عالم نے نام سنا ہے نہ کبھی دیکھی ہے، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ کے شوق اور تفسیر سے عشق کا نتیجہ کہ وہ تمام قسم کی تفاسیر ہمیں اس کا تعارف موجود ہے اور ہمارے پاس وہ تفاسیر موجود ہے. تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ بہت بڑے ایک عالم گزرے ہیں، اور پاکستان بلکہ بر صغیر میں ان کی ولایت لوگوں نے مانی ہے، اور لوگ مانتے ہیں کہ واقعی وہ ایک بہت بڑے مفسر تھے. شاہ منصور مولانا صاحب کہلاتے تھے. شاہ منصور ایک جگہ ہے سوابی کے قریب میں، جیسے پنج پیر ہے ایسے شاہ منصور ہے. ان کا شعر ہے، ترجمہ از نصف شعبہ می شود اے دوستاں، ذوق او ہرگز نے آبد بلبلا در بوستا، و فرماتے ہیں کہ جب نصف شعبان ہو جائے تو پھر ایک ہی کام ہے اور وہ قرآن کریم کا ترجمہ ہے، اور اللہ کے دین کے پروانے اور بلبل وہ خود بخود ایسی مجالس میں، ایسی جگہوں میں آنا شروع کر دیتے. تو آپ حضرات میں سے جن کو اللہ نے توفیق دی ہو، وقت ہو، اختیار ہو، آسانی ہو، صبح میں ایک گھنٹہ ہی نکالیں، پونا گھنٹہ نکالیں اور تشریف لائیں، دورہ تفسیر میں بیٹھیں، اپنی فانی زندگی کو قیمتی بنائیے. وقت تو گزر رہا ہے، کسی کا انتظار نہیں ہے، نہ ہمارا انتظار نہ آپ کا انتظار. ہاں، ہمیں اپنے وقت کو قیمتی بنانے کے لیے کچھ اقدامات اٹھانے پڑیں گے، اور ان اقدامات میں سے دین کے لیے اقدامات کرنا لازم ہے. مصروف تو سب ہوتے ہیں، کون ہے دنیا میں جو مصروف نہیں ہے؟ اگر بیگم باشد بنی آدم نہ باشد، شیخ سعدی کہتے ہیں اگر کوئی دنیا میں غمگین نہیں ہے تو وہ بنی آدم بھی نہیں ہے. کیسی عجیب بات ہے. اس لیے انہی مصروفیات کے اندر وقت نکال کے اللہ کی کتاب کو سمجھنا اور اس کی تفسیر سیکھنا، یہ مسلمان کے لیے ایک بہت عظیم مرتبہ ہے. تو انشاءاللہ تعالی یہ 15 شعبان سے جو دورہ تفسیر کا درس شروع ہوا ہے، امید ہے کہ انشاءاللہ 23-24 رمضان المبارک تک یہ جاری رہے گا. اس میں ترجمہ بھی ہے، اس میں تفسیر بھی ہے، اس میں تشریح بھی ہے، اس میں اوامر بھی ہیں، اس میں نواہی بھی ہیں، اس میں رموز و حکمتیں بھی ہیں. قرآن کریم ایک بحر بے کرا ہے. وما ان لا ساحل له، حضرت مولانا یوسف بنوری رحمت اللہ علیہ قرآن کریم کی تعریف کر رہے تھے، کرتے کرتے حضرت جوش میں آئے اور فرمایا یہ ایسا پانی ہے کہ اس کا ساحل نہیں، یہ ایسا سمندر ہے کہ اس کی تہ کسی کو معلوم نہیں ہے. حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ 40 سال قرآن کریم کی تفسیر پہ غور و خوض کرنے کے بعد بھی فرماتے تھے کہ بہت ساری چیزیں رہ گئیں، ان کے بارے میں پتہ نہیں چلا. آج کل لوگ 2 جملے پڑھ لیتے ہیں، 2 صفحے پڑھ لیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں جی میں نے خود تفسیر پڑھی ہے اس لیے مجھے عالم کی ضرورت نہیں. ہم بھی 2 صفحے پڑھ کے ڈاکٹر بن جائیں، ہم بھی 2 صفحے پڑھ کے انجینئر بن جائیں تو ڈاکٹر اور انجینئر کو بڑا برا لگے گا. اس لیے یہ دین صرف یتیم ہے کہ کوئی اس کا پوچھنے والا نہیں ہے؟ نہیں، ایسا نہیں. وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا عرب سے، پردیس میں پہنچ کر وہ غریب الغربا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس دین کے لیے جو ہمیں احسانات اور ہمیں نعمتیں، ہمیں فضائل اور ہمیں اللہ کا شکر عطا فرمایا ہے، اس کا تقاضا ہے کہ ہم اپنی کتاب کو محفوظ بھی رکھیں اور ہم اپنی کتاب کی حفاظت کے ساتھ اس کو سمجھیں بھی. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، اے پیغمبر یہ کتاب ہم نے نازل کی، آپ فکر نہ کریں، آپ پریشان نہ ہو. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور اس کتاب کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ ہے. لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، حدیث شریف میں آتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تھی تو آپ فوری طور پہ اس کو یاد کرنے کی کوشش فرماتے تھے تاکہ کہیں بھول نہ جائیں. اور حضرت جبرائیل امین جب تشریف لائے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یہ وحی لے کے آئے کہ پیغمبر آپ اپنی زبان کو جلدی جلدی حرکت نہ دیجئے. ان علینا جمعہ و قرآنہ، اس کتاب کو جمع کرنا اور پھر اس کو بیان کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. ثم ان علینا بیانہ، اور حضرت والد صاحب ترجمہ فرماتے تھے پھر اس کتاب کو دنیا میں منوانا وہ ہمارا کام ہے، آپ بے فکر ہو جائیے. یسالونک عن الخمر والمیسر، یہ آپ سے پوچھتے ہیں شراب کے بارے میں اور جوئے کے بارے میں. قُلْ فِيهِمَا اِثْمٌ كَبِيرٌ. اے ہمارے محبوب آپ جواب دے دیجئے, آپ فرما دیجئے ان دونوں چیزوں میں بہت بڑے بڑے گناہ ہیں اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں. وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا, اور ان کا گناہ ان کے فائدے سے کہیں زیادہ خطرناک اور بڑا ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ جب مکہ مکرمہ میں ہوئی تھی تو تمام عالم کی طرح مکہ والے بھی جہالت کے اندھیروں میں ڈوبے ہوئے تھے, اور جیسے جہالت کے اندر ناکردنیاں, غلط کام, گناہ, بڑے بڑے فواہش ہوتی ہیں, اس طرح ان کے درمیان میں بھی شراب نوشی عام تھی, ڈاکہ زنی عام تھی, زنا عام تھا, ظلم و ستم, ناانصافی عام تھی. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور مبعوث, اللہ کے نبی اور پیغمبر تھے, اور انبیاء کرام معصومین ہوتے ہیں, ان سے ایسا کام سرزد ہی نہیں ہوتا جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہوتا ہے. اس لیے کہ انوار نبوت اور گناہوں کا میل ایک دل میں, ایک سینے میں جمع نہیں ہوتا ہے, بلکہ قرآن کریم اور وحی اور ہدایت نبویہ اور رسالت کا جو شایان شان مینارہ ہے, اس کا موجودگی میں گناہ اور گناہ کے متعلقات, یہ ہرگز وہاں پہ موجود نہیں ہوتے. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا ہی سے بہت ہی زیادہ صالح فطرت پر عمل پیرا تھے, اور آپ نے ابتدا ہی سے کبھی بھی نہ شراب کو ہاتھ لگایا, نہ اس قسم کے کسی گناہ کے کام میں حصہ لیا ہے. البتہ جو دیگر مسلمان تھے ان کو تو باقاعدہ طور پہ شراب کی ممانعت نہیں تھی, اگر ہوتی تو وہ فوراً رک جاتے, اس لیے شراب کا استعمال مسلمانوں کے درمیان میں ابتدا میں رائج تھا. لوگ, صحابہ شراب پیتے بھی تھے, شراب پلاتے بھی تھے, اور شراب کا کاروبار بھی کرتے تھے. لیکن علماء اور فقہاء صحابہ, بڑے بڑے صحابہ خصوصاً, حق کا جب نام آ جائے تو حق کی پہچان بھی آ جاتی ہے. حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ, یہ جو فضلاء اور فقہاء صحابہ تھے, ایک دفعہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور فرمانے لگے, اللہ کے رسول, لوگ شراب پیتے ہیں اور اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں, آپ شراب پہ پابندی لگا دیجئے تاکہ مسلمان اس قسم کی گندی چیزوں سے بچ جائیں اور شراب کے نقصانات سے محفوظ ہو جائیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی دینی مسئلہ, کوئی شرعی حکم اپنی طرف سے نہیں بتاتے تھے, یہاں تک کہ اللہ وحدہ لا شریک کی طرف سے رہنمائی آ جاتی تھی. یہ جو سوال آیا ہے, یسألونک عن الخمر والمیسر, اے پیغمبر, یہ مسلمان صحابہ آپ سے پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں, اس سے وہ سوال مراد. قل فیہما اثم کبیر, اے پیغمبر آپ فرما دیجئے اس میں گناہ بہت زیادہ ہے. ومنافع للناس, اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں. شراب کی جو حرمت ہے یہ تدریجن ہوئی ہے, ایک ساتھ نہیں ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, اللہ تعالیٰ کسی کو زیر بار نہیں فرماتے مگر یہ کہ جتنا وہ بوجھ اٹھا سکتا ہو. تو علماء کرام کہتے ہیں, فطام العادت اشد من فطام الرضاع, ایک عجیب جملہ ہے عربی میں, کہتے ہیں کہ عادت کو چھڑانا زیادہ مشکل ہے ماں کے دودھ چھڑانے سے. یہ ایک حقیقت ہے, कि इंसान फारसी में भी कहते हैं जबल गर्दद जिबिल्लत न गर्दद, पहाड़ हिल जाता है लेकिन आदत नहीं हिलती। इसलिए इंसान को ऐसे अचानक जेरे बार करना कि जो शय सदियों से उसके दरमियान में चली आ रही थी, जो शय जमाने से इस्तेमाल हो रही थी और सबको उसकी आदत थी, खुशी में भी गम में भी खाने में भी पीने में भी शादी में भी दावत में भी दोस्तों की मजलिस में भी हर जगह उसका इस्तेमाल हो रहा होता था, फौरी तौर पे अल्लाह वहदहु ला शरीक ने यह हुक्म नाजिल नहीं किया कि आज के बाद शराब खत्म हो गई कोई नहीं पिएगा। इसकी असल हिकमतें अल्लाह वहदहु ला शरीक ही जानते हैं। उलमाए किराम कहते हैं कि ये मुसलमानों की इस्लाह और मुसलमानों की तरबियत के लिए हो रहा था। इसी तरह हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जलीलुल कदर सहाबी हैं, बड़े सहाबी हैं और बहुत ही ज्यादा इज्जत वाले एहतराम वाले मालदार सहाबी हैं। उन्होंने एक दफा दावत की और दावत में दीगर सहाबे किराम तशरीफ लाए, खाना खाया, उसके बाद शराब की मजलिस लगी। सबने शराब पी यहां तक के मगरिब का वक्त हो गया, नमाज जमात के लिए सहाबे किराम खड़े हो गए और एक सहाबी ने नमाज पढ़ाई और उसने नमाज के अंदर जो कुरान की तिलावत की वो गलत सलत की। शराब पी के जो नमाज पढ़ी जाएगी वो कैसी नमाज होगी? अल्लाह वहदहु ला शरीक ने सूरह निसा के अंदर आयत नाजिल फरमा दी, या युहल्लजीना आमनू ला तक्रबुस्सलात वअंतुम सुकारा, ऐ ईमान वालों आज के बाद शराब पी के नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं। तो सहाबे किराम समझ गए कि ये शराब वाला सिलसिला ज्यादा देर चलने वाला नहीं है, इसलिए कि पहले जो फुकहाए सहाबा ने आपसे सवाल किया कि हजरत शराब के बारे में हमें वाजह बता दीजिए, अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि इसमें गुनाह है, इसमें फायदे हैं, लेकिन याद रखो इसके गुनाह इसके फायदों से कहीं ज्यादा हैं। दूसरी दफा जो ये वाकया पेश आया कि सहाबे किराम ने नमाज पढ़ी और नमाज की तिलावत उनसे आगे पीछे हो गई नशे की वजह से, अल्लाह वहदहु ला शरीक ने आयत नाजिल फरमा दी, ला तक्रबुस्सलात वअंतुम सुकारा, नमाज के करीब न जाना जबकि तुम नशे की हालत में हो। इसी तरह एक तीसरा वाकया भी है और वो इस तरह है कि हजरत साद इब्न अबी वकास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्ते में मामू भी लगते हैं, आपके ननियाल के हैं और बहुत बड़े आदमी हैं, सरदार हैं, हजरत साद इब्न अबी वकास हजरत इत्मान इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मजलिस में दावत में शरीक थे और अरब का दस्तूर था कि खाने के बाद शेर व शायरी होती थी, अदब होता था और उसके अंदर वो गौर व खौस करते थे। हजरत साद इब्न अबी वकास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अशआर पढ़े और उन अशआर में मक्का वालों की तारीफ थी, मदीना वालों की हजो थी, मदीना वालों को बुरा भला कहा गया था उसमें। सहाबी को गुस्सा आया, ऊंट की हड्डी सामने रखी हुई थी, ऊंट की हड्डी उठा के उनके सर पे दे मारी, वो जख्मी हो गए, उनको तकलीफ हो गई और लड़ाई हो गई, झगड़ा शुरू हो गया। झगड़ा जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, अल्लाहुम्म बय्यिन लना फी हाज़िहिल उमूर, ए अल्लाह ये जो शराब का मामला है, ये जो जुए का मामला है, इसके बारे में हमारे लिए वाज़ह तालीमात नाजिल फरमा दीजिए, इसलिए कि इसका नुकसान यकीनन है, लेकिन फौरी तौर पे कुरान करीम ने मना नहीं किया, पहले कहा इससे दूर रहो, फिर फरमाया नमाज में इस्तेमाल नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह हमें इसके बारे में वाज़ह अहकाम दे दीजिए। अल्लाह वहदहु ला शरीक जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर दुआ, हर कलिमा जो लफ्ज से निकला हो वो अल्लाह के हां महबूब थे और उनकी हर ख्वाहिश पूरी होती थी। कुरान करीम में सूरह मायदा में आयतें नाजिल होना शुरू हो गए, يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. یہ وہ حتمی دو آیات ہیں کہ جن آیات کے نزول کے بعد اسلام کے اندر شراب کی حرمت قطعی طور پہ نازل ہو چکی ہے. تو یہ تین اسٹیجز ہو گئیں, تین مراحل ہو گئے. پہلی آیت جو آج ہماری اور آپ کے سامنے زیر غور ہے, دوسری آیت یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکاریٰ سورہ نساء کی آیت ہے, اور تیسری اور چوتھی آیت وہ سورہ مائدہ میں ہے, انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں, مدینہ منورہ میں منادی رسول نکلے, منادی آواز دینے والے. پہلے زمانے میں ریڈیو نہیں تھے تو منادی نکلتے تھے اور وہ اعلان کرتے تھے کہ سب سن لیں, آج کے بعد یہ قانون ہو چکا ہے. جب منادی پیغمبر نے مدینہ کی گلیوں میں آوازیں لگائیں کہ اے مسلمانوں, شراب حرام ہو چکی ہے, جس کے ہاتھ میں شراب کا جام تھا اس نے وہیں پھینک دیا, جس کے گھر میں شراب کا ذخیرہ موجود تھا اس نے وہیں پہ اس کو گرا دیا, جس کا شراب کا کاروبار تھا اس نے اپنے تمام شراب کے ذخیروں کو بہا دیا. یہاں تک ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ شراب کے کاروباری تھے اور بڑے نام گرامی کاروباری تھے. اور جس دوران میں یہ آیات نازل ہوئیں تو وہ ملک شام کے سفر پہ گئے ہوئے تھے, نئی کھیپ لینے کے لیے, نئی بیچ لینے کے لیے گئے ہوئے تھے. مدینہ منورہ کے قریب آئے تو ان کو پتہ چلا کہ شراب تو حرام ہو چکی ہے. صحابی نے وہ شراب صحرا میں ایک جگہ پہ چھپا دی اور مدینہ منورہ کے اندر تشریف لائے, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, حضرت میں شراب لے کے آیا ہوں اور میرا تو شراب کا کاروبار ہے, یہ شراب میں نے باہر رکھی ہے, اس کا کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ بہتر تمہارے لیے یہی ہے کہ یہ شراب جس کا تم کاروبار کر رہے ہو اس کو پھینک دو, بہا دو, اس کو ضائع کر دو. صحابی فرماتے ہیں بغیر تامل کے وہ تشریف لے گئے اور وہ جو اپنا پورا کاروباری ذخیرہ تھا, آج کل ہمارے بھی کاروباری لوگ ہیں جہاں دو پیسے کا فائدہ ہو رہا ہو, حلال حلام کی تمیز ختم, سارے الٹے سیدھے کام وہ کرتے ہیں, شرارت کرتے ہیں. ہماری معیشت کو تباہ کرنے میں ہمارے کاروباریوں کا ایک بہت بڑا ہاتھ ہے, یہ میرا دعویٰ ہے, میں ثابت کر سکتا ہوں اس کو. صحابی گئے اور آج کے بعد توبہ فرما لی کہ کوئی ضرورت نہیں ہے شراب کے استعمال کی اور شراب کا کاروبار چھوڑ دیا. نسائی شریف میں حدیث ہے کہ ایمان اور شراب ایک جیسے جمع نہیں ہو سکتے, اور حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, 10 لوگوں پہ شراب کی وجہ سے لعنت ہے. کتنے لوگوں پہ؟ 10 لوگوں پہ. شراب نچوڑنے والا, شراب لانے والا, شراب پلانے والا, شراب پینے والا, شراب بیچنے والا, شراب خریدنے والا, شراب کی حفاظت کرنے والا اور شراب کے لیے کاروبار کرنے والا, شراب کی رقم کھانے والا, شراب ہدیے میں دینے والا, یہ وہ 10 لوگ ہیں جن پہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی. حالانکہ آپ رحمت للعالمین ہیں اور آپ تو پوری انسانیت اور خلائق کے لیے ہدایت اور رحمتوں کا سرچشمہ ہیں, لیکن اس کا نقصان اتنا بڑا ہے کہ انسان خود اپنے آپ کو تباہی کی نظر کر دیتا ہے. قرآن کریم کہتا ہے قل فیہما اثم کبیر, آپ فرما دیجئے اس میں گناہ بہت بڑے ہیں, ومنافع للناس, اور لوگوں کے لیے فائدے بھی ہیں. یہ اثم کبیر اور منافع سے مراد کیا ہے؟ مختصر طور پہ یہ جان لیجئے کہ کہتے ہیں کہ شراب کے کچھ فائدے بھی ہیں, شرابی بڑا طاقتور ہوتا ہے لیکن بےغیرت بھی ہوتا ہے, طاقت آ جاتی ہے لیکن غیرت چلی جاتی ہے, شرابی کا رنگ بڑا گورا چٹا ہوتا ہے لیکن کچھ ہی دنوں میں उसका रंग जल जाता है क्योंकि उसका मैदा सब खराब हो जाता है। शराब की वजह से फिक्र और गम दूर हो जाते हैं, लेकिन कुछ लम्हात के लिए दूर होते हैं, उसके बाद जो गम आता है वो पहले से ज्यादा होता है। ये वो फायदे हैं जो कुरान कह रहा है, वो मुनाफिउ लिन्नास, लोगों के लिए कुछ इसमें फायदे हैं, फीहिमा इस्मुन कबीर, लेकिन इसके नुकसान बहुत ज्यादा है। शराब का सबसे बड़ा नुकसान क्या है? शराब इंसान की अकल को जायल करती है, और अल्लाह वहदहु ला शरीक ने हमें और आपको जो इस कायनात में सबसे बड़ा सरमाया दिया ईमान के बाद, वो अकल दी है। इसलिए जो चीज आपकी अकल को नुकसान दे, जो चीज आपकी अकल को खत्म कर रही हो, वो आपको इंसानियत के दायरे से निकाल रही है। इसलिए शराब का जो पहला नुकसान उलमा बयान करते हैं वो कम अकली है, वो अकल का माऊफ होना है, वो अकल का दूर हो जाना है। इसलिए इस्लाम ने कहा इसके अंदर खराबियां बहुत ज्यादा। शराब पीने वाले की सेहत कभी भी अच्छी नहीं होती, हमेशा उसको कोई ना कोई बीमारी रहती है, ये उसका नुकसान है। शराब पीने वाला एक खिलौना बन जाता है, लोगों के सामने ओल फोल बकता है, राज की बातें बता देता है, खास तौर पे जो जासूस वगैरह होते हैं वो इससे बड़ा फायदा लेते हैं। दो चार गिलास शराब किसी को पिला दी और उसके बाद वो जो बोलेगा, वो जो उसके दिल में होगा वो शुरू हो जाएगा। ये इंसान है जो ओल फोल बक रहा है। शराब पीने वाला पैसे का जिया कितना ज्यादा करता है। एक सर्वे हजरत मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह मारिफुल कुरान में नकल फरमा चुके हैं। कोई फ्रांसीसी अदीब गुजरा है, हेनरी, वो कहता है कि फ्रांस के एक शहर में जितने पैसे की शराब पी जाती है, पूरा फ्रांस का बजट उस जमाने में उतना ही होता था। और फिर आगे वो हेनरी लिखता है कि अलजजायर के मुसलमानों को हमने शराब के अंदर फंसाने की कोशिश की कि ये शराब पीना शुरू कर दें तो सारी इनका दीन खत्म, इनकी गैरत खत्म, इनका ईमान खत्म, इनके अंदर हुब्बुल वतनी का जज्बा खत्म होगा। लेकिन वो कहता है कि अलजजायर के मुसलमानों ने शराब को कबूल नहीं किया दीन की वजह से, और कहा इस्लाम जैसा दीन भी है, लेकिन एक अजीब बात उसमें यह है कि शराब नोशी उसके अंदर मना है। और आगे फिर वो अपनी रिकमेंडेशन लिखता है कि मैं भी ये कहता हूं कि हमारी हुकूमत को चाहिए कि शराब को खत्म कर दे। एक जमाने में कहते हैं अमेरिका में शराब पे पाबंदी लगी थी, लेकिन वो पाबंदी इतनी बुरी तरह नाकाम हुई कि जब वो पाबंदी लगाई गई तो आम जमाने से ज्यादा उन दिनों में शराब का इस्तेमाल भी हुआ, और हुकूमत और आवाम इतनी लड़ी कि आखिरकार हुकूमत को शराब का वो कानून वापस लेना पड़ा है। ये तारीख का हिस्सा है। अल्लाह वहदहु ला शरीक ने हमें और आपको कायनात के बड़ी बड़ी गिलाजतों से, बड़ी बड़ी नुकसानात से, बड़े बड़े फवाहिश से, यहां तक के जहन्नम की आग से अल्लाह ने हमें ईमान की वजह से बचाया है। इतना हूं मैं तेरे खैर का शर्मिंदा एहसान, सर मेरा तेरे सर की कसम उठ नहीं सकता। अल्लाह के एहसानात बेशुमार हैं, और इन एहसानात में से एक बड़ा एहसान ये है कि अल्लाह ने हमें और आपको ऐसे दीन का फर्द फरीद बनाया जिसमें शराब की हुरमत मौजूद है। इसी तरह मैसर कहते हैं तकसीम को, यासिर, आपने सुना होगा हमारे लोगों का नाम होता है यासिर, यासिर का मतलब है तकसीम करने वाला। कुफार और मुशरिकीन में एक अजीब आदत राइज थी कि वो जुआ खेलते थे और अपनी किस्मतों को आजमाते थे। ऊंट जबा करते थे और ऊंट के हिस्सों में फिर जुआ खेलते थे, और जो जीत जाता था सारा का सारा गोश्त उसका हो जाता था, जो हार जाता था उसको कुछ भी नहीं मिलता था, ऊंट के पैसे उसको देने पड़ते थे। ये है मैसर। और जो आदमी इन चीजों में हिस्सा नहीं लेता था कहते थे ये कंजूस है, ये बखील है। जैसे आज के जमाने में भी उलमा अहले दीन तुलबा दीनदारों को ताने दिए जाते हैं कि जो जी ये तो मुल्ला है, ये तो सूफी है, ये हमारे सीने का जेवर है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया ये जुआबाजी से दूर रहो, ये अच्छी चीज नहीं है। क्यों? इसलिए कि जुआबाजी के अंदर लालच है, जुआबाजी के अंदर खुद गर्जी है, जुआबाजी के अंदर अपने सब कुछ अपने पास जमा करने का शौक اور دوسرے مسلمان بھائی کو نقصان پہنچانے کا شوق ہے. اپنا کاروبار کیجئے، تجارت کیجئے، نوکری کیجئے، محنت مزدوری کیجئے، یہ کون سا طریقہ ہے کہ آؤ قسمت آزماتے ہیں، میری نکلے تو سب میرا، تیری نکلے تو سب تیرا. میسر، اس کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر، امام قتادہ، عطا ابن ابی رباح، امام طاؤس، یہ بڑے بڑے لوگ ہیں، وہ سب فرما چکے ہیں کہ المیسر والقمار. میسر کہتے ہیں قمار کو، اور قمار کیا چیز ہے؟ قمار کو اردو میں جوا کہتے ہیں. بعض لوگ شطرنج کے اوپر شرطیں لگاتے ہیں، لوڈو کے اوپر شرطیں لگاتے ہیں، تاش کے پتوں پہ شرطیں لگاتے ہیں. یہ ساری کی ساری یہ چیزیں یاد رکھیے گا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حرام ہے. اور ان چیزوں کے اندر شرط اگر آ جائے تو یہ میسر کے اندر شامل ہو چکا ہے. اسی طرح جو لاٹریاں ہوتی ہیں یہ بھی جائز نہیں ہے. کیا وجہ ہے بھائی، آپ کو کیوں اتنا بڑا انعام دیا جا رہا ہے؟ آپ نے کوئی کمال کیا ہے؟ کوئی کارنامہ کیا ہے؟ کوئی آپ تیس مار خان بنے ہیں؟ کیا بنے ہیں آپ؟ کچھ بھی نہیں، بس بیٹھے بیٹھے آپ کا لگ گیا نمبر اور آپ کی لاٹری نکلا ہے. اسلام کے اندر یہ چیز جائز نہیں ہے. ابھی نماز سے پہلے ہمارے ایک بزرگ تشریف لائے اور مجھے انہوں نے ایک فارم دکھایا، نیشنل سیونگ بینک ہے، پتہ نہیں کیا چیز ہے، کہتے ہیں جی اس میں پیسے رکھنا جائز. میں نے کہا وہ فارم کی شکل سے مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ناجائز، اس میں نہ اللہ کا ذکر ہے، نہ بسم اللہ ہے، نہ کوئی اور چیز ہے. اور انہوں نے مجھ سے اتفاق کیا، فرمانے لگے کہ میری رائے بھی ہے کہ بالکل ناجائز. تو میرے محترم بھائیوں، یسلونک عن الخمر والمیسر، یہ مسلمان آپ سے پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں، قل فیہما اثم کبیر، آپ فرما دیجئے اس کے گناہ بہت بڑے ہیں. ومنافع للناس، سے کچھ وقتی فائدے بھی ہیں. جوئے کا فائدہ یہ ہے کہ آدمی ایک دم امیر ہو جاتا ہے، جوئے کا فائدہ یہ بھی ہے کہ آدمی ایک دم اس کو بہت ساری چیزیں مل جاتی ہیں، لیکن نقصان بھی ہے کہ پھر ایک دم غریب بھی ہو جاتا ہے، اور ایک دن جو اس کو بہت کچھ ملا ہے وہ چلا بھی گیا. قرآن کا فیصلہ یہ ہے وہ اسمہما اکبر من نفعہما، یاد رکھنا اس کے گناہ ان کے فائدوں سے بہت زیادہ ہیں، لہذا ان چیزوں سے بچنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے. چونکہ آج صبح بھی تفسیر ہوئی ہے اس لیے ہم زیادہ تفاصیل نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ اسی کو قبول کرے. الحمدللہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم حل مشكلاتنا واقض حاجاتنا وارفع عنا بلياتنا واشف مرضانا واسمع دعواتنا إنك سميع الدعاء. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة إلا قضيتها، يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك كل خير سألك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم احفظنا بحفاظتك يا خير الحافظين، وانصرنا بنصرتك يا خير الناصرين. اللهم دمر أعداء الدين وفارق بينهم وبين كلمتهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك ثواب الشاكرين، ونزل المقربين، ومرافقة النبيين، ويقين الصديقين، وإخبات المؤمنين، وشفاعة النبيين، لا سيما شفاعة سيد الشافعين يوم الدين. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، وارزقنا حكومة صالحة عادلة التي ترعى عبادك وبلادك عما يوجب مقتك وغضبك. اللهم اشفنا بشفائك العاجلة والكاملة. اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا ومن لا يخاف منك. اللهم لا تحتجنا إلا إليك. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا ويسر أمورنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك.